الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. اب اس حدیث میں جو یہ آخر میں فرمایا نا کہ بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، اب مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کوئی بندہ ساتھ میں بیٹھا ہو اور ہر درود پر کوئی اسے 5,000 روپے کا نوٹ پکڑاتا رہے کہ جتنے درود پڑھو گے تمہیں پیسے ملتے رہیں گے، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، اب بتائیں کتنے درود پڑھے گا وہ؟ ہے وہ پڑھتا ہی رہے گا، کہے گا اور کوئی کام ہی نہیں کرنا، اس سے اچھا کام کیا ہے. تو جب بھی آپ کو بریک ملے نا، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہیں یا بیٹھے ہیں، تو وہ وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس میں ذکر و درود پڑھتے رہا کریں. بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں، جتنا درود پڑھیں گے اتنی رحمتیں برستی رہیں گی. سبحان، تلاوت کر لیں، درود پڑھ لیں، ذکر کر لیں، تو اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا سیکھیں تو انشاءاللہ اس میں خوب برکتیں ملیں گی. درود پاک پڑھ لیں محبت سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عصیان سے دور ہوں گے جو بھی پڑھیں درود، عصیان سے دور ہوں گے جو بھی پڑھیں درود، گھیرے رہے گی ان کو رحمت درود کی. مقبولیت دعا کی ہوتی ہے اس کے ساتھ، مقبولیت دعا کی ہوتی ہے اس کے ساتھ، دیکھی ہے یہ بھی اکثر حکمت درود کی. اللہ درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج قرآن پاک کی آیت ہے 207 نمبر آیت ہے، سورت ہے سورہ بقرہ اور پارہ نمبر ہے 2. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. اس آیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم اب سمجھیں گے. یاد رکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں ایک ایسا دردناک انسانی تاریخ کا واقعہ پیش آیا جس کی مثال نہیں ملتی. اس روز اہل بیت پاک پر ظلم کے جو پہاڑ توڑے گئے، آج تک اس کی کسک، اس کا درد دل میں موجود ہے. آج بھی ہم کربلا کے جب دردناک واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ اہل کربلا پر پانی کا بند کیا جانا، تپتے صحرا پر وارثان کوثر و سلسبیل کا پیاس کو برداشت کرنا، حضرت علی اصغر کے مبارک گلے پر لگنے والا وہ تیر، حضرت علی اکبر کی بھری جوانی میں شہادت کو گلے لگا لینا، ان نیک اور پارسا خواتین کا اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود اپنی حیا اور اپنے پردے کا خیال رکھنا، آخر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دین کی سربلندی کی خاطر سر مبارک کا نذرانہ پیش کرنا، اس قیامت نما واقعے کو صدیاں بیت گئی ہیں، اپروکسیمیٹلی 1400 سال ہو گئے ہیں. اب آپ غور کریں، مگر آج بھی اس کا ذکر سنتے ہیں، آج بھی اس کی بات سنتے ہیں تو عاشقوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، سینوں سے آہیں بلند ہوتی ہیں، دل ایک حسرت مایوسی اور تمنا میں ڈوب جاتا ہے کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا، ادب سے میں بھی اپنے سر کا نذرانہ نبی پاک کی آل کے آگے پیش کر دیتا، مگر یہ موقع ہمیں ملا نہیں. لیکن یہ تمنا کرنا، یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی یاد منانا بھی بعض اوقات کیسے بخشش کا سبب بنتا ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے زمانے کے لیڈر تھے، इनके सामने इनकी फौज जमा हुई, जब अपनी इतनी बड़ी फौज देखी ना तो इनकी आंखों में आंसू आ गए, दिल गमगीन हो गया। कहते हैं काश इमाम हुसैन के ज़माने में मेरे पास इतनी बड़ी फौज होती, मैं सारी फौज लेकर जाता, अपने आप को भी उनके कदमों पर कुर्बान करता, अपनी सारी फौज जो है इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान करता। रावी लिखते हैं, कहते अमर बिन लैस का जब इंतकाल हुआ ना तो मरने के बाद किसी ने पूछा आपके साथ क्या मामला हुआ, तो वो कहते हैं कि जो एक बार मोहब्बत इमाम हुसैन में दिल में जो ख्याल आया था ना कि अगर मैं भी वहाँ होता, मेरी फ़ौज भी वहाँ होती और हम सब उनका साथ देते, तो अल्लाह करीम ने उस मुबारक ख्याल की बरकत से मेरी बख्शिश फरमा दी। तो अहले बैत की मोहब्बत की क्या बात है। और जी अहले बैत से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस का मजमून है कि बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब अपनी जान से ज़्यादा मेरी जान से यानी मुझसे मोहब्बत ना करे। यानी हम सब अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत किससे करनी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम से। फिर फरमाया और अपनी औलाद से ज़्यादा मेरी औलाद से प्यार ना करे। यानी हमें अपने बच्चों, अपनी फैमिली और अपने ख़ानदान से ज़्यादा जिससे मोहब्बत करनी है वो मेरे आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत से करनी है। और यही हमारे ईमान का तकाजा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों याद रखिए, ये हादसा, ये जो वाकया करबला है, ये हादसे की तरह नहीं इसको ट्रीट करना कि एक इंसिडेंट हो गया था, एक सानिया हो गया। सानिया दुनिया में तो बहुत सारे हुए हैं, अभी प्लेन क्रैश हुआ, कभी ट्रेन का हादसा, कभी कोई मामला, कभी कहीं कोई जंग हो गई। ये सिर्फ सानिया नहीं है, इससे इशारा मिलता है कि इस वाक़े को याद रखवाया गया है। और अल्लाह अकबर, कुदरत ने इस वाक़े को दिलों में कैसे ज़िंदा रखा है, क्योंकि ये सबक है, गोया ये एक दर्स ज़िंदगी है जो हर साल मुहर्रम में हमें याद दिलाया जाता है, बताया जाता है कि इमामुल अंबिया की औलाद पाक ने किस रंग में ज़िंदगी को गुजारा। इनसे सबक सीखो और अपनी ज़िंदगी को एक प्रॉपर लाइन पर लेकर आए। अब मैं आता हूँ आयत की तरफ। अब ये पस मंज़र आपके जब जहन में होगा तो आयत मज़ीद समझना आसान हो जाएगा। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में जो इरशाद फरमाया, अब इस आयत को मैं थोड़ा सा ब्रेक करके आपके सामने रखता हूँ। इरशाद होता है वमिन नास, और लोगों में से। यहाँ लफ्ज़ मिन का माना है कुछ, यानी लोगों में से कुछ लोग होते हैं। अब जिस मर्तबे और ज़िक्र की बात आने वाली है, जिस मकाम की बात आने वाली है, उसकी तमन्ना तो बहुत सारे लोग करते हैं। अब अगर वो मकाम मिलता बहुत थोड़ों को है, वो शायर कहते हैं ना, चाहते सब हैं कि हो औजे सरैया पे मुकीम, चाहते तो सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। चाहते तो सब उरूज मिल जाए। कोई कहता है यार मैं भी चाहता हूँ दीन के लिए कोई बड़ा काम कर लूँ, कोई चाहता है मैं भी चाहता हूँ कोई जनाब दुनिया में बड़ा काम कर लूँ, मैं भी पॉपुलर हो जाऊँ। मगर किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उसके तकाजे होते हैं, हैं पहले वो कल्बे सलीम तो लाए, फिर औजे सुरैया मिलना है ना। तो कुरान क्या कहता है, थोड़े ही लोग होते हैं। वो कौन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, आगे कुरान में फरमाया मैं यशरी नफ्सहू, कोई वो है जो अपनी जान बेच देता है। कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी जान बेचते हैं। किसको बेचते हैं वो आगे बताता हूँ, मगर जान हम सारे ही बेच रहे हैं। जान क्या है एक्चुअली, सांसें हैं ना। कोई सांसें फजूल काम में खर्च कर रहा है, कोई सांसें दुनिया कमाने में खर्च कर रहा है, कोई अपनी सांसें हराम काम में खर्च कर रहा है, कोई अपनी सांसें ज़ाया कर रहा है गलत कामों के अंदर। और कुछ लोग वो हैं जो अपनी जानें कहाँ बेचते हैं, कुरान कहता है अल्लाह की रज़ा तलाश करने के लिए बेच देते हैं। आगे कुरान कहता है वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह बंदों पर बड़ा मेहरबान है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला का विजन क्या था, सोच और मकसद जो इस पूरे वाक़े के पीछे काम कर रहा था, अल्लाह अकबर। मौलाना हसन रदा खान साहब ने ये पूरी बात, ये विजन एक शेर में समझाया। वो कहते हैं मुस्तफ़ा बाए खरीदार उसका अल्लाह मुश्तरी, खूब चांदी कर रहा है कारवाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। आप फरमाते इसका बायर कौन था, इसका सेलर कौन था और प्रोडक्ट क्या थी। वो कहते हैं सेल करने वाले, बेचने वाले हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खरीदार कौन है, रब खरीद रहा है। और बेचा क्या जा रहा है, मेरे आका ने अपनी औलाद की जाने रब की बारगाह में पेश کی ہیں، ایسے تربیت کی امام حسین اور اپنے خاندان والوں کی کہ سب نے کربلا میں اپنی جانیں دے دی، اور پھر کیا ہوا، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت۔ یہ کیسا سودا ہے جس کی جو قیمت ملنی ہے، جس میں جو انعام ملنا ہے، وہ جنت کے عظیم عظیم نعمتیں ہیں، اور وہ کاروان اہل بیت نے حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، کس مزے کی لذتیں ہیں، آب تیغے یار میں خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشتگانے اہل بیت، دولتیں دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانے اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے۔ ہیں باتیں تو کرنا سب کو آتی ہیں، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، گھر بھی لٹایا جان بھی لٹائی، اور یہ سب کس لیے، دین متین کی سر بلندی کے لیے۔ تو سبحان اللہ، اب یہ واقعہ کربلا کا جو ابتدائی مقصد تھا، جو اہم مقصد تھا، وہ کیا تھا، جو قرآن کی اس آیت کا جز ہے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے امام عالی مقام کو باقاعدہ صحابہ کرام نے روکا تھا، آپ نہ جائیں۔ ایک تو بچپن میں مشہور تھا، مدینہ منورہ میں بہت سارے صحابہ کرام کو معلوم تھا، خود نبی پاک کو معلوم تھا، بلکہ امام حسین کو معلوم تھا کہ آپ شہید ہو جائیں گے، مگر جب مدینہ سے کربلا جانے کا وقت آیا تو اس وقت بھی کئی صحابہ کرام نے روکا کہ آپ مت جائیے، کوفہ جانے کا وقت ہے، کہ کوفہ والے وفا نہیں کرتے، حضور آپ نہ جائیں۔ اور صحابہ کرام کو یہی خوف تھا کہ یہ کہیں وہی وقت تو نہیں کہ جس میں ان کو شہید ہونا ہے، اور اسی سفر میں یہ شہید نہ کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے دو جواب ہوا کرتے تھے، ایک بات بہت کلیئرلی سن لیجئے، انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ایسے لوگ بھی آ گئے معاذ اللہ، جو اس عظیم واقعے کو، اس عظیم قربانی کو دوسرا رنگ دیتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ تو اقتدار کی جنگ تھی، معاذ اللہ امام حسین کو جناب حکومت چاہیے تھی۔ استغفر اللہ، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ امام حسین تو پہلے ہی جس کو کہیں بادشاہوں والی لائف تھی ان کی، ہر بندہ آپ سے محبت کرتا تھا، بڑے بڑے حکمران آ کر آپ کو وظائف پیش کرتے تھے، اور نبی پاک کے مدینے میں رہ رہے تھے، ان کو کیا ضرورت تھا مدینہ چھوڑ کر کربلا جانے کا یا کوفہ جانے کا۔ جناب امام حسین کہا کرتے کہ مجھے کوفہ والوں نے خط لکھے ہیں، وہ مجھے بار بار یہ خط لکھ کر بلا رہے ہیں کہ یا امام آپ تشریف لائیے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین فرمایا کرتے، اگر آج میں کوفہ نہ گیا تو یہ کوفہ والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم تو امام حسین کو بلاتے رہے، وہ تشریف نہ لائے، ہم ان کی بیعت نہ کر سکے۔ یہ دینی ذمہ داری تھی، یہ ان کا درد تھا جو امام حسین وہاں پر گئے۔ تو یاد رکھیے، آپ جنگ لڑنے نہیں، آپ اقتدار لینے نہیں، آپ تو اسلام کی دعوت اور نیکی کی دعوت دینے گئے تھے۔ ارے کوئی لڑائی کرنے اپنے بیوی بچوں کو لے کر جاتا ہے، کوئی 6 مہینے کے علی اصغر رضی اللہ عنہ کو لے کر جاتا ہے، آپ تو دعوت پر گئے تھے، بلاوے پر گئے تھے۔ اچھا جب صحابہ کرام آپ کو انٹرسپٹ کر رہے تھے نا کہ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، وہاں معاملات اچھے نہیں ہیں، تو امام حسین نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، جو آپ کے کزن بھی تھے، کہ آپ جا کر پہلے حالات دیکھیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، جب وہ وہاں پہنچے تو کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بیعت کرنا شروع کر دی، ایوری بڈی کم اینڈ جوائن ہم، آپ تو بہت خوش ہوئے کہ اتنی عزت دے رہے ہیں، سارے یزید کے خلاف ہیں، سارے امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے امام حسین کو لیٹر لکھ دیا کہ حضور اب آپ آ جائیں کوفہ، یہاں تو معاملہ بڑا اچھا ہے، مگر وہاں خط لکھنا تھا اور یہاں کوفیوں نے بے وفائی کرنا شروع کی۔ اب ابن زیاد نے ان کوفہ والوں کو ڈرایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اگر تم نے یزید کے خلاف جانا شروع کیا تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا، تمہاری پراپرٹی ضبط کر لوں گا، تمہارے لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ ایک ایک کر کے لوگ دور ہوتے گئے، حضرت مسلم بن عقیل کے پاس کوئی نہیں تھا، مگر آپ کے وہ تاریخی جملے تھے، آپ کہتے ہیں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے امام حسین کی فکر ہے کہ میرا خط لکھنے کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ سے مکہ اور اب مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ بہرحال صحابہ کرام پھر بھی روکتے رہے، تو امام حسین کا تاریخی جواب سنیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں میرے نانا جان کی زیارت ہوئی ہے اور میرے آقا نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے، میں یہ ذمہ داری ضرور نبھاؤں گا۔ عرض کیا کہ حضور وہ خواب میں کیا ذمہ داری دی گئی ہے، تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں یہ وہ راز ہے جو میں جیتے جی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کی رضا تھی، اسلام کی ایک عظیم ذمہ داری تھی. دے نو ویری ویل، ان سب کو پتا تھا کہ ہم نے اس سفر میں شہید ہونا ہے، مگر یہ شہادت کا سفر تھا، یہ قربانی کا سفر تھا، یہ نبی پاک کے گویا حکم کو نبھانے کا اور فریضے کو ادا کرنے کا یہ سفر تھا. جبھی تو ہم جھوم جھوم کر یہ شعر پڑھتے ہیں نا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر سب سے پردے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر. تو اتنی عظیم قربانی ہے یہ، اور یہ ہمیں ریئلائز بھی کرنی ہے. اچھا ایک اور چیز میں کرنا چاہتا ہوں، یہ نارملی بیانات میں ینگسٹر یا بڑی عمر کے لوگ آ رہے ہیں، مگر ہمارے بچے نہیں ہوتے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ اپنے بچوں کو بھی سنائیں، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پتا چلے کہ یہ اسلام کتنی قربانیوں سے اور کس قدر عظیم داستانیں ہیں، تاکہ وقت پڑے تو مال قربان کرنا، وقت دینا، اللہ کرے جب دین کے لیے ضرورت پڑے تو اپنی جان قربان کرنے سے بھی ہم پیچھے نہ ہٹیں. لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہوگی، تو یہ تربیت کیسے ہوگی؟ تو یہ بار بار جو بیانات ہوتے ہیں، بار بار جو ان موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پتا چلے. اب آپ دیکھیں نا، ہمارا تو یہ پورا کیلنڈر اگر غور کریں تو آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا سال کا، اور پہلا مہینہ محرم کا مہینہ. یہ دونوں مہینے کیا درس دے رہے ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی ہے، اور یہ امام حسین کی قربانی ہے. اسلام پھیلا ہی قربانی سے ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور عظیم بات بتاؤں کہ ان دونوں واقعات میں ایک بڑی کمال کی مناسبت بھی ہے. ہوا یہ کہ امام عالی مقام جب کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں جب آپ گھوڑے پر بیٹھے تھے نا، تو آپ کو ذرا تھوڑی دیر بعد اونگ آتی تھی. جب اونگ آتی تھی تو آپ بیدار ہوتے تھے، جب آنکھ کھلتی تھی تو آپ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین، یعنی ہم اللہ پاک کے ہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں. دو تین بار ایسا ہوا، تو جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ قریب آئے اور کہا بابا جان، آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا مجھے اونگ آتی ہے تو مجھے میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور کہہ رہا ہے لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، شہادت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، یعنی شہادت کا وقت آ پہنچا ہے. حضرت علی اکبر نے عرض کیا بابا جان آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا ہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں. تو کہا اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ امام حسین فرماتے ہم بالکل خدا کی قسم ہم حق کے راستے پر ہیں. تو حضرت علی اکبر فرماتے پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہم اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے راضی ہیں. ذرا اس باپ بیٹے کی گفتگو دیکھیے گا، کسی اور باپ بیٹے کی گفتگو یاد آ رہی ہے؟ ہیں حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا اپنے بیٹے کو کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم تمہیں ذبح کرنا ہے، تو بیٹے نے کیا کہا تھا؟ اے بابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کیجئے جو آپ نے کرنا ہے، آپ ہمیں صبر کرنے والا پائیں گے. صدیوں بعد اسی ابراہیم کی اولاد میں علیہ السلام ایک ایسا خاندان بھی ہے جو باپ بھی جا رہا ہے، بیٹا بھی جا رہا ہے، سفر بھی کربلا کا ہے، اور باپ کو خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر، یقیناً وہ عظیم قربانی ہے. ارے یہاں تو سارا خاندان قربان ہونے جا رہا ہے، باپ بھی قربان ہونے جا رہا ہے، بیٹے بھی قربان ہونے جا رہے ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. کیا سناتا ہم نے قرآن میں کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے کچھ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. انہیں معلوم تھا رب کی رضا شہادت میں ہے تو ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. یہاں ایک اور بات سوچنی ہے، شہادت کی طرف جا رہے ہیں اور امام عالی مقام کی زبان پر الفاظ کیا جاری ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے کہ یہ جذبہ مل جائے کہ مشکل آئے तो शिकवा ना हो जबान पर, उस हाल में भी रब का शुक्र हो। वो कहते हैं ना अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, बड़ी कमाल की बात है, थोड़ी गहरी बात, अगर आप समझ जाओगे तो इसका बड़ा कमाल का लुत्फ है। फरमाते हैं आम लोगों का जहां मकाम सब्र होता है, अल्लाह वालों का वो मकाम शुक्र होता है। है बड़ी गहरी बात। यानी हम आम लोग जहां तकलीफ में होते तो क्या करते हैं, अव्वल तो सब्र भी नहीं करते, लेकिन सब्र कर जाए तो बड़ी बात है। फरमाया जो आरफीन होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, वो उस मकाम पर शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें आजमाया है, और उसने इसीलिए आजमाया है कि हम जब सब्र करेंगे तो हमें बड़ी नेमतें अता फरमाएगा। तो वो तकलीफ का भी इस्तकबाल करते थे, वो प्रॉब्लम को पर भी गोया इंजॉय कर रहे होते थे कि चलो रब ने रहमत भेजी थी, अभी रब ने ही मुश्किल भेजी है। हजरत फतेह मुसली रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। एक बार आपकी जौजा कहीं जा रही थी, पैर पर ठोकर लगी, उनके पैर का नाखून था ना वो उखड़ गया। अब मुझे बताएं पैर का नाखून उखड़ जाए कितनी तकलीफ होती है, चीख निकल जाए। आप मुस्कुराने लगी, किसी ने कहा आपको पैर के नाखून से तकलीफ नहीं पहुंची, तो आप फरमाती तकलीफ तो पहुंची मगर जो इस पे मुझे बाद में सवाब मिलना है ना, इस सब्र करने पर मुझे वो सवाब नजर आ रहा है, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। अल्लाह करे ये सीखे हम। देखें करबला के वाकयात सिर्फ सुनने के लिए तो नहीं है ना, हम उनको सुनकर सीखें कि मुश्किलें आए तो उस पर सब्र करें। अल्लाह ने अगर कोई फैसला फरमाया है मेरे और आपके बारे में तो उस फैसले पर राजी हो, दुआ करने की इजाजत है, मगर कंप्लेन ना हो, शिकवा ना हो कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है, पता नहीं मेरी क्या गलती हो गई, ना जाने मेरे घर में ये मुसीबत क्यों आ गई। अरे अल्लाह के बंदों, हो सकता है हमारे गुनाह मुआफ करवाने आई हो। और जो लोग सब्र नहीं करते, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आए और सब्र नहीं करते या नेमत पर शुक्र नहीं करते, जरा आप हदीस कुदसी सुनिएगा, यह हिला देने वाली हदीस है। हदीस कुदसी सुने, अल्लाह पाक फरमाता है मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस जो मेरी दी हुई मुसीबत पर सब्र न करे, मेरी नेमतों का शुक्र अदा न करे, मेरी तकदीर पर राजी ना हो, उसे चाहिए कि मेरे सिवा कोई और रब तलाश कर ले। अब बताइए कैसा झंझोड़ने वाला कलाम है कि बंदा अल्लाह पाक की तकदीर पर, उसके फैसलों पर जो राजी नहीं रहता, उसे गोया धुतकारा जा रहा है, फरमाया जा रहा है कि वो बंदा कहलाने का ही हकदार नहीं है, असल में बंदा ही वही है जो अल्लाह के फैसलों पर राजी रहता है। हैं? आप सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ाका तअमल ईमानी मन रदिया बिल्लाह रब्बं व बिल इस्लामी दीनं व बिमुहम्मदि नबिया। आका फरमाते हैं जो अल्लाह पाक के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हो गया, उसने ईमान की हलावत को पा लिया। अब अल्लाह के रब होने पर राजी होने का मतलब क्या है? हम कहते तो अल्लाह रब है, भाई रब माना है, मालिक माना है, तो मालिक के फैसले भी तो मानो ना। हैं? अल्लाह को मालिक भी मानना है और उसके फैसले भी नहीं मानने हैं। उसने अगर हमारे लिए कोई डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन पर एतराज है क्या? देखें मुझे और आपको ये मानना होगा कि मेरा रब हम पर सबसे ज्यादा मेहरबान है। कायनात में अगर सबसे ज्यादा मुझ पर और आप पर कोई मेहरबान जात है तो वो मेरे रब की जात है। क्योंकि अगर हम देखें तो दुनिया में माँ है, सबसे ज्यादा प्यार कौन करती है? माँ। उस माँ के दिल में ममता डालने वाला कौन है? वो मेरा रब है। हैं? बचपन से लेकर आज तक जिसने पाला, जिसने हमें खिलाया पिलाया, सांसें दी, इज्जत दी, दौलत दी, ये कौन है? ये रब है। तो जो इतनी मोहब्बत करने वाला है, अगर उसने कोई मुश्किल भेजी है, कभी माँ डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई थी, इंजेक्शन नहीं लगवाया था माँ ने, तकलीफ हुई थी ना, रोए थे हम बचपन में जब इंजेक्शन लगा था। आप बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं ना, छोटे बच्चे को कितना रोता है, आप उसको इंजेक्शन लगा के तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हैं? आप तो प्यार करते हैं उससे, तो आप क्या कहते हैं? जनाब प्यार ही यही है, अगर इसको इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो इस बच्चे पर कोई बीमारी आ जाएगी, उसको कोई चोट लग जाए तो टांके लगवाते थे नहीं लगवाते थे? हमारी माँ वाले सब ले जाते थे, हालांकि दिल में वो भी रो रहे होते थे, मगर हमें वो टांके लगवाए उन्होंने। वाए कि वो टांके लगवाना, वो कट लगवाना, वो इंजेक्शन लगाना, वो दवाई पिलाना, वो कड़वी दवाई जो हम नहीं पीना चाहते थे जबरदस्ती पिलाई हमारी अम्मी ने, हमारे अब्बू ने। क्यों? कि कड़वी दवाई है मगर इसका रिजल्ट अच्छा है, اس میں صحت چھپی ہوئی ہے، اس میں راحت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ارے ماں باپ کا انجیکشن لگوانا، ماں باپ کا ٹانکے لگوانا، ماں باپ کا جناب کڑوی دوائی پلانا سمجھ آتا ہے، تو اگر رب کی طرف سے تھوڑی آزمائش آئی ہے تو سمجھ جاؤ نا آگے اس کے پیچھے راحت چھپی ہے، اس کے پیچھے کامیابی چھپی ہے۔ آج اللہ نے بیماری بھیجی ہے، پیچھے گناہوں کا کفارہ چھپا ہے، آج کاروبار میں کوئی کمی بھیجی ہے، میں صبر کر جاؤں، کیا معلوم رب نے کیا عروج میرے لیے لکھا ہے۔ ارے رب بھی مانا اور اس کے فیصلے بھی نہ مانے تو پھر کیسا رب مانا؟ تو آج یہ حدیث یاد رکھیے جو اللہ نے فرمایا، دوبارہ سنیے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، میری تقدیر پر راضی نہ ہو، اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو بہرحال یہ کربلا کا بھی میسج ہے کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی اس آیت کا جز آج سن بھی لیں اور یاد بھی کر لیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ زندگی کا ٹارگیٹ ایک ہونا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے، میں زندگی ایسی گزاروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ساری دنیا راضی ہو جائے، اس کے چکر میں رہتے ہیں اور اسی چکر میں اپنے رب کو ہی ناراض کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو زندگی میں اگر یہ آپ نے فوکس کر لیا، دنیا میں بھی خیر رہے گی اور آخرت میں بھی خیر رہے گی۔ بہرحال یہ دن ان بزرگوں کی باتیں سننے کے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کرنے کے ہیں۔ عاشورے کے دن روزہ رکھیں۔ عاشورے کا دن وہ ہے کہ جس میں نبی پاک نے خود بھی روزہ رکھا، روزہ رکھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ عاشورہ کے دن ہو سکے تو مریضوں کی عیادت کریں، اس دن جناب خوب عبادت کریں، نوافل پڑھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ دن یہ راتیں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کربلا والوں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔